الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين كالعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین. محترم حضرات الحمدللہ سلسلہ وار ترجمہ قرآن میں سورہ ہود ہمارے زیر مطالعہ ہے اور اس کے دوسرے رکوع کی آیت نمبر 17 سے آج کی اس نشست کا ہم آغاز کر رہے ہیں. تسلسل سے یہ بات ہم سمجھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ سورہ یونس سے 14 مکی صورتوں کا ایک طویل سلسلہ ہے کہ جس کا ہم نے آغاز کیا تھا, اور مکی صورتوں میں خاص طور پر عرب کے جو بھی حالات ہیں کہ جہاں پر تنہ تنہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعوت حق لے کے کھڑے ہوئے تھے, اور کس طرح سے کفار مکہ قریش مکہ کی طرف سے اس حق کو جھٹلانے کا عمل جاری تھا, ضد اور ہٹ دھرمی کی روش تھی کہ جو ان کی طرف سے وہ جاری تھی, اور ان کی اس ضد اور ہٹ دھرمی کو بطور عبرت ہمارے سامنے بھی رکھا جا رہا ہے ایک آئینے کے طور پر. اللہ تعالیٰ ان آیات سے ہمیں بھی عبرت حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. تو بہرحال مکی قرآن میں اور ویسے بھی قرآن مجید میں ایک خاص اسلوب ہم یہ پاتے ہیں کہ اس میں کمپیریزنز کیے گئے, مختلف موازنے ہیں کہ جو کہ کیے گئے, یعنی شخصیات کے ذیل میں بھی, گروہوں کے ذیل میں بھی, یعنی بعض گروہ وہ ہیں کہ جو حق کے پرچارک ہیں, بعض گروہ وہ ہیں کہ جو یعنی باطل کا ساتھ دینے والے ہیں. شخصیات کے ذیل میں بھی یہ ایک توازن, یہ کمپیریزن ہے کہ جو کہ ہمیں ملتا ہے قرآن مجید میں, کہ ایک شخص ہے کہ جو گمراہی کے راستے پر آگے بڑھنے والا ہے, ایک شخص ہے کہ جو راہ حق پر جو ہے وہ آگے پیش قدمی کرنے والا. تو یہ جو کمپیریزن ہے اور اللہ تعالیٰ نے جو یہ موازنے قرآن مجید میں ہمارے سامنے رکھے ہیں, اس میں بھی ہمارے لیے بڑی تعلیمات ہیں, اور آج بھی اس رکوع میں بھی اسی طرح کی کیفیات ہیں کہ جو کہ ہمارے سامنے رکھی جا رہی. دیکھیں پچھلی آیتوں کے تسلسل سے بات آگے بڑھے, یعنی پچھلی جو آیت تھی آیت نمبر 16 اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس میں ایک طالب دنیا کی کیفیت ہے کہ جو بیان کی گئی, یعنی وہ شخص کہ جو دنیا کا طلبگار ہے, دنیا ہی کی زندگی کی خواہش اس کے اندر ہے کہ اس دنیا کا ساز و سامان وہ اسے حاصل ہو جائے, دنیا کی رانائیاں اسے مل جائیں. تو لازم آتا ہے کہ یہ دنیا عارضی ہے, اور اس دنیا کی لذتوں میں انسان گھر کر اپنی جو منزل ہے وہ بھی کوٹی کرتا ہے اور آخرت کو بھی برباد کرتا ہے. لہٰذا یہ ہے کہ ایسے شخص کے لیے یہ اعلان کر دیا گیا تھا کہ جو دنیا کا طالب ہے ہم اس دنیا میں اس کے اعمال کا بھرپور اسے بدلہ دے دیں, اور یہ ہے کہ اس کی اجر میں اور اس کی یعنی جو بھی دنیا اس نے مانگی ہے اور اس کی وہ صحیح کر رہا ہے اس میں کوئی کمی نہیں کرے. لیکن قرآن مجید میں پھر ایسے لوگوں کے حوالے سے پھر فائنلی یہ بھی چیز آتی ہے کہ آخرت میں پھر ایسے لوگوں کا کوئی حصہ نہیں ہوگا, اور یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے دور کر دی جائے. کیونکہ اس دنیا میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پوری انسانیت کو جو فلسفہ سمجھایا ہے اپنے کلام کے ذریعے سے, اپنے رسولوں کے ذریعے سے, وہ یہ کہ یہ دنیا یہ عارضی ہے, اس کی حقیقت اللہ کی نگاہ میں تو مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں, اور اصل جو زندگی ہے اس دنیا کے بعد ایک اصل جو زندگی ہے وہ شروع ہونے والی ہے, باس بعد الموت وہ آخرت, اور آخرت کی نعمتیں وہ پائیدار بھی ہیں, خیر و ابقا یعنی بہت بہتر بھی ہیں اور باقی رہنے والے بھی, اور اس دنیا کا جو بھی ساز و سامان عارضی اس زندگی میں جو امتحان گاہ ہے اس میں اگر انسان ڈوبے گا اور اسی کو جو ہے وہ پرماننٹ سمجھے گا تو بہرحال یہ ہے کہ یہ پھر اپنی منزل جو وہ کھوٹی کرے گا. لہٰذا ایک اس شخص کا تذکرہ آیت نمبر 16 میں بیان ہو گیا, اور کفار مکہ کے اندر یہی وہ کیفیات تھی کہ جو پنپ رہی تھی اس دنیا کی لذت میں وہ کھوئے ہوئے تھے, اور حق جو ان کے سامنے اللہ کے رسول کے ذریعے سے آ رہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم اس سے وہ اندھے بہرے ہو گئے, حق کو جھٹلانے والے تھے. تو لہٰذا اب اس کمپیریزن میں اب ایک سلیم الفطرت انسان کا موازنہ ہے کہ جو کہ رکھا جا رہا ہے آیت نمبر 17 میں, اور خاص طور پر یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت و کردار کی مدح ہے وہ بھی بیان کی جا رہی ہے بالخصوص, اور بالعموم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بھی فالوورس تھے, آپ کے جو بھی کمپینینز تھے, آپ کے ساتھی تھے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین, ان کا بھی یہ کردار بیان ہو رہا ہے, اور پھر رہتی دنیا تک اس کردار کے جو بھی حامل ہوں گے سلیم الفطرت انسان. لہٰذا یہ ہے کہ یہ اب کمپیریزن ہے کہ جو کہ رکھا جا رہا ہے کہ آیا خود تم ڈیسائیڈ کرو, خود سوچ کر یہ ڈیسائیڈ کرو کہ ایک وہ شخص ہے کہ جو اندھا دھن دنیا کی لذات میں آگے بڑھ رہا ہے, اور یہ ہے کہ جیسے چاہو جیو کے نعرے لگا رہا ہے, اور اسے کوئی حلال و حرام کی بھی تمیز نہیں, کوئی اس کا مقصد زندگی نہیں, اس کا مقصد تخلیق وہ اپنا بھلا بیٹھا ہے. تو کیا یہ شخص ہے کہ جو کہ بہتر ہے جس کا تذکرہ پچھلی آیتوں میں ہمارے سامنے آیا, یا اب دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بالخصوص جو سیرت و کردار ہے اس کو واضح کیا جا رہا ہے کہ افامن کان علی بینت من ربہ, تو کیا وہ شخص کہ جو اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہو, بینہ پر ہو, اور یہاں اکثر مفسرین نے یہ نور فطرت ہے کہ جو کہ مراد لیا ہے, یعنی ہر انسان وہ فطرت سلیمہ پر ہر بچہ پیدا ہوتا ہے, جس طرح سے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ہر بچہ فطرت سلیمہ پر پیدا ہوتا ہے. کیا مطلب؟ یعنی فطرت میں رب کی پہچان وہ لے کر آ رہا ہوتا ہے, کیونکہ ہماری اروا, کیونکہ یہ فطرت ترجمان ہے, ریپرزنٹیٹو ہے کس کی؟ روح کی. اور یہ عالم اروا میں اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کی روحوں کو کلمہ کن سے تخلیق فرما کے ان سے ایک عہد لیا تھا کہ جس کا تذکرہ سورہ آراف میں جو ہے وہ آتا ہے کہ الستُ بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں. تو لہٰذا یہ ہے کہ یہ رب ہونے کا اقرار تمام روحوں نے وہ کیا, عالم اروا میں میری آپ کی پہلے اور آخری انسان تک کی اروا نے یہ تسلیم کیا کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے. تو لہٰذا یہ تسلیم کر کے پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس دنیا میں ہمیں بھیجا ہے. لہٰذا ہماری فطرت میں رب کی پہچان ہے کہ جو کہ موجود ہے اس فطرت سلیمہ کی بنیاد پر. تو فرمایا جا رہا ہے کہ تو کیا وہ شخص کہ جو اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہو, اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر بات کی جائے تو سیرت مطہرہ میں ہم پڑھتے ہیں کہ ظہور نبوت تو 40ویں عمر میں, 40 سال کے جب آپ ہوئے تو ظہور نبوت کا معاملہ ہوا, لیکن اس سے پہلے 40 سال کا عرصہ آپ مکے والوں کے درمیان, انہی قریش مکہ کے درمیان گزار چکے تھے, تو کوئی بھی آپ کے سیرت و کردار پر انگلی نہیں اٹھا سکتا تھا, اتنا پاکیزہ سیرت و کردار تھا, آپ فطرت سلیمہ پر جب وہ قائم اور دائم تھے کہ کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا آپ کے سیرت و کردار. اور یہی وہ آپ کے جانے دشمن تھے جو ضرور نبوت سے پہلے آپ کو صادق الامین کے سرٹیفکیٹ دے چکے، آپ اپنے تنازعات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ سالو کراتے تھے. تو فرمایا جا رہا ہے تو کیا وہ شخص زیادہ بہتر ہے اس شخص سے کہ جو دنیا کا طلبگار ہے؟ یہ وہ شخص کہ جو اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہو. وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْ، اور اس کے پیچھے جو ہے وہ اس اللہ کی طرف سے ایک گواہ بھی ہو جو اس کی پیروی کرتے ہوئے آیا ہے، ایک گواہ ہے، اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو سب سے بڑا گواہ ہے وہ قرآن مجید خود اللہ کی طرف سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، کہ جو اللہ کے رسول بھی شاہد ہیں انہیں بھی جو ہے وہ گواہی دینے والا بنا کر بھیجا گیا، اور آپ کی رسالت پر ایک بڑی گواہی جو ہے وہ خود قرآن مجید کے نزول کے ذریعے سے. یہ قرآن آپ پر اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑا گواہ بھی ہے کہ آپ واقعتاً اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو فرمایا جا رہا ہے کہ وہ یتلو، اب دیکھیں یہاں پر جو لفظ آیا ہے یہ تلا یتلو، اسی سے تلاوت بنا ہے، اور اس کے معنی میں جو ہے وہ پیروی کرنا وہ شامل ہے. ہم تلاوت کرتے ہیں تو ہمارے ذہنوں میں قرآن مجید کی پیروی نہیں کا مفہوم شامل نہیں ہوتا، حالانکہ یہ تلاوت کے مفہوم میں ہی شامل ہے کہ قرآن کی کو پڑھا جائے سمجھ سمجھ کے، اس کو فالو کرتے ہوئے پیروی کی نیت، تو یہ تلاوت کے مفہوم میں یہ چیز شامل ہے. تو یہاں پر بھی وہی لفظ آیا کہ وہ یتلوہ شاہد المن، اور اس کے پیچھے جو ہے وہ ایک گواہ بھی ہے اللہ کی طرف سے کہ جو اللہ کے رسول کی رسالت پر گواہی دے رہا ہے. اور صرف قرآن نہیں بلکہ وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى اِمَامًا وَرَحْمًا، اور اس قرآن سے قبل کتاب موسیٰ بھی تھی، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی جو کتاب تھی اس کا نام کیا تھا؟ تورات. تو لہٰذا وہ بھی امام اور رحمت تھی، رہنمائی کرنے والی تھی اور اللہ کی طرف سے رحمت تھی قرآن مجید کے نزول سے پہلے. اور اس تورات میں بھی اور پچھلی کتابوں میں بھی آخری رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے واضح نشانی اور دلائل تھے کہ جو کہ موجود تھے. لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی نور فطرت پر تھے، فطرت سلیمہ پر، اور پھر یہ ہے کہ اس آپ کی رسالت پر جو ہے وہ گواہی دینے والا خود قرآن مجید، اور پھر یہ ہے کہ اس سے پہلے کتاب موسیٰ یعنی تورات بھی ہے کہ جو کہ آپ کی رسالت پر گواہی دینے والی تھی، جو کہ رہنما تھی اس وقت کے لیے اور اس دور کے لوگوں کے لیے اور رحمت بھی تھی. اولئک یؤمنون بھی، اور یہی لوگ ہیں کہ جو اس قرآن پر بھی ایمان لاتے. یعنی یہ اشارہ ہو گیا عبداللہ ابن سلام کی طرف رضی اللہ تعالیٰ کے، جو پہلے یہودی عالم تھے اور تورات پر ایمان لانے والے تھے، لیکن جب قرآن کا نزول ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو لہٰذا آپ پر بھی ایمان لائے. تو لہٰذا یہی لوگ ہیں کہ جو پچھلی کتاب پر بھی ایمان لائے، تورات پر بھی، اور اب یہی لوگ ہیں کہ جو اس قرآن کو بھی جو ہے وہ مانے. فرمایا کہ وما یکفر بہ من الاحزاب، اور جو کوئی بھی گروہوں میں سے اس قرآن کا منکر ہوا، حق کا منکر ہوا، تو فنار موعد، پس جہنم ہی ہے کہ جو کہ پھر اس کا وعدہ گاہ ہے، اس کا ٹھکانہ ہے. اللہ تعالیٰ اس جہنم کی عذاب سے جو وہ ہمیں محفوظ کر پائے. یہ نور فطرت یہ بہت اہم شے ہے، یہ روح واقعتاً اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر یہ پھونکی ہے. یہ روح کہاں سے آئی ہے؟ اللہ کی طرف سے آئی ہے. آدم علیہ السلام کے خاکی وجود کو بنا کر اللہ تعالیٰ نے اپنی روح میں سے پھونکا، اور پھر فرشتوں کو حکم ہوا تھا کہ آدم کو سجدہ کر. یعنی انسان کی جو عظمت ہے وہ اس روح کے اعتبار سے، اور یہ روح ہے کہ جس کا میلان اللہ کی طرف ہے، یہ نیکیوں کی طرف انسان کو لے کے جاتی ہے. لیکن انسان اس روح کے تقاضوں سے غافل ہو جائے تو پھر یہ ہے کہ انسانیت ابو جہل، نمرود اور اس طرح قارون کی صورت میں ایسی پرسنالٹیز ہیں کہ جو کہ دیکھتی ہے کہ جو اپنے آپے میں نہیں ہوتے، اور یہ ہے کہ خود خدائی کا دعویٰ کر کے بیٹھ جاتے، اللہ کے مقابلے پر جو ہے وہ آنے کی کوشش کرتے. تو بہرحال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس روح کے تقاضوں کی ادائیگی کے ہمیں توفیق نصیب فرمائے. تو واقعتاً یہ ہے کہ یہ روح اس کی غذا کیا ہے؟ قرآن مجید ہے. اس کا میلان جو ہے وہ اللہ کی طرف سے، نیکیوں کی طرف یہ لے کے جاتے ہیں. فرمایا کہ جو کوئی بھی اس حقیقت کا انکار کرنے والے ہیں گروہوں میں سے، تو بے شک اس کا جو وعدہ گاہ ہے، ٹھکانہ، وہ تو پھر جہنم ہے. فلا تکو فی مریت من، پس اے نبی آپ اس معاملے میں شک کرنے والوں میں سے نہ ہو. یعنی یہ تو بعید استیاس تھا کہ اللہ کے رسول جو ہے وہ حق میں اور قرآن میں جو ہے وہ کوئی شک کرتے. اصل میں تو یہ کفار مکہ کے کان کھولے جا رہے ہیں کہ جو کہ اللہ کے اس کلام میں شک کرنے والے ہیں. کبھی کہتے ہیں کہ کوئی اللہ نے کلام نازل نہیں کیا, کبھی کہتے ہیں کہ بس یہ خود ہیں کہ جو کہ گھڑ کے لے آئے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ. تو لہٰذا یہ ہے کہ یہ تو ان کے کان کھولے جا رہے ہیں کہ ہمارے نبی سے جو ہے وہ یہ توقع نہیں رکھنا کہ وہ تمہاری ان باطن نظریات کی وجہ سے اس قرآن میں کوئی شک کرنے لگیں گے. تو لہٰذا یہ ہے کہ ان سے تو یہ بعید قیاس بات ہے. فرمایا کہ ولا کن اکثر الناس لا یؤمنون, اور لیکن لوگوں کی اکثریت ہے کہ جو کہ ایمان نہیں لا رہے. ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا, اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا کہ جو اللہ پر جو ہے وہ افترا کرے. افترا کہتے ہیں جھوٹ گھڑنا, اور یہ سب سے بڑا جھوٹ اللہ کی ذات میں وہ کیا ہے کہ بھئی اللہ کی ساتھ بھی اس کے اختیارات میں اللہ کی مخلوق جو ہے وہ بالکل برابر ہے. جس طرح سے کفار مکہ نے شرک کر کے اللہ کی ذات میں, اس کی صفات میں, اس کے حقوق میں جس طرح سے شرک کیا جاتا ہے, مخلوقات کو اللہ کے برابر کر دیا جاتا ہے. یعنی کس طرح سے 360 بدھ بنا کے اور یہ اس کے پجاری بن کے بیٹھ گئے تھے, اللہ کے اختیارات کو تقسیم کر دیا اپنے معبودان باطل. آج بھی جو ہے وہ مزارات پر جو ہے وہ قبر پرستی کے معاملات, اور یہ ہے کہ کس طرح سے اولیاء اللہ کو وہ درجہ دے دینا کہ جو الوہیت میں انہیں شامل کر لینا, یہ شرک ہے. اور شرک سب سے بڑا یعنی جھوٹ ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر باندھا جاتا ہے, سب سے بڑا بہت. اور پھر یہ کہ اس کے ساتھ ہی پھر اور بھی دوسرے جھوٹ ہیں کہ جو کہ وہ شامل ہو جاتے ہیں کہ بھئی یہ پردہ کیا ہے, یہ ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے, اور یہ ہے کہ یہ سود اس کے بغیر تو ہماری اکانومی بیٹھ جائے گی. سراسر جھوٹ ہے کہ جو کہ بولا جاتا ہے. تو فرمایا جا رہا ہے کہ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر جھوٹ باندھے. اللہ تعالیٰ اس کیفیت سے ہماری حفاظت فرمائے. تو فرمایا جا رہا ہے کہ اولئک یعرضون علی ربہم, یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اس دنیا میں اللہ پر جھوٹ باندھتے رہے, تہمتیں لگاتے رہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑا, اللہ کے ماننے والوں کو جو ہے وہ کس طرح سے اذیتیں دیتے رہے. لہٰذا یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے رب کے حضور پیش کیے جائیں روز قیامت. ویقول الاشہاد, اور پھر گواہ ہیں کہ جو کہ کہیں گے. یعنی اب آپ سوچیں کہ آج ایک انسان دنیا کی عدالت میں پیش ہونے سے جو ہے وہ کانپ رہا ہوتا کہ پتہ نہیں میرے ساتھ وہاں کیا کچھ ہوگا, اور کیسی گواہیاں ہیں کہ جو کہ قائم ہو جائیں گی, اور یہ جو اس دنیا کا قاضی ہے جج ہے وہ کس طرح سے کوئی فیصلہ کر لے. لیکن یہ ہے کہ آپ سوچیں کہ آج تو اس دنیا میں جو ہے وہ عدالتوں کو خرید لیا جاتا ہے, اور یہ ہے کہ کس طرح سے وکلاء بھی جو ہے وہ خرید لیے جاتے ہیں, جج بھی خرید لیے جاتے ہیں, پوری جو ہے وہ عدالت خرید لی جاتی ہے. لیکن یہ ہے کہ وہ عدالت, یہ کس عدالت کی بات ہو رہی ہے؟ یہ آخرت میں اللہ کی عدالت جو بادشاہوں کا بادشاہ, اور جس کے اذن کے بغیر جو وہ کوئی صفات کوئی سفارش جو وہ نہیں کر سکتا, کوئی فدیہ وہاں پر قبول نہیں کیا جائے, اس عدالت کے حوالے سے آج ہمیں خبردار کیا جا رہا ہے کہ جب یہ پیش کیے جائیں گے نا ہنجار نا فرمان اللہ کے مجرم اللہ کی عدالت میں, تو گواہ ہیں کہ جو کہ پھر کہیں گے, وہ اپنی گواہیاں دیں گے. یعنی یہ کرامن کاتبین ہیں کہ جو ہمارا یہ کتاب جو نامہ اعمال ہیں وہ مرتب کر رہے ہیں, ان کی گواہیاں ہیں کہ جو کہ آ جائیں گے, یہ کتاب ہے کہ جو کہ پیش کر دی جائے, پوری فلم کی طرح ہماری جو بھی نافرمانیاں ہیں وہ ہماری آنکھوں کے سامنے بلکہ پوری انسانیت کے سامنے چلا دی جائے. پھر قرآن مجید میں ہم پڑھ کر آئے کہ یہ اعضا انسان کے جو یہ پارٹس ہیں ہیومن پارٹس, یہ اعضا جو ہے وہ گواہی دیں گے, یہ ہاتھ یہ پاؤں یہ کھالے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ قوت گویائی دے گا, اور یہ اپنی زبان میں شکوا کریں گے اللہ تعالیٰ کو بتائیں گی, گواہی دیں گے کہ اللہ اس ہاتھ کے ذریعے سے اس شخص نے جو ہے وہ یہ جرائم کیے. اس زمین کی گواہی ہے کہ جو کہ آئے گی, یہ زمین اپنے راز ہے کہ جو کہ اگل دے, کہ اللہ تیرے اس نافرمان نے میرے اس زمین کے اس حصے پر یہ جرم ہے کہ جو کہ کس طرح سے جو ہے وہ ٹارگٹ کلنگ کی, کس طرح سے پوری قوم کو جو ہے وہ بارود سے جو ہے وہ اڑا دیا, کس طرح سے ظلم اور ذاتی کے معاملات. لہٰذا یہ گواہیاں ہیں کہ جو کہ قائم ہوں گی, اور وہ گواہ وہ کہیں گے کہ ہاؤلاء الذین کذبوا علی ربہم, یہ ہیں وہ کہ جو اپنے رب پر جنہوں نے جھوٹ باندھا, جی یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے جھوٹ کہا اپنے رب کے بارے میں. لہٰذا یہ ہے کہ یہ سب سے بڑا جو جھوٹا تھا شیطان، اس کے بہکاوے میں آ کے یہ انسانیت بھی ہے کہ جو کہ جھوٹ کے پیچھے جو ہے وہ چل پڑی، کیسے بڑے بڑے جھوٹ کے بھائی یہ سود، جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ تو آج ہم ختم نہیں کر سکتے، کہ جس کو اللہ اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں فرما رہا، لیکن یہ ہے کہ کتنا بڑا جھوٹ کہ نہیں جی یہ تو کوئی سود آج ختم ہی نہیں ہو سکتا، ہماری تو اکانومی بیٹھ جائے، یہ ترقی کی راہ میں تو یہ پردہ جو بھی شرع پردہ یہ رکاوٹ ہے، اور یہ ہے کہ یہ فلاں فلاں پیر اور اولیاء اللہ ہے کہ جو ہمارے کالے گورکھ دندوں پر پردہ ڈال دیں گے، سفید جھوٹ، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے جھوٹ باندھا اپنے رب پر، ان پر گواہیاں ہیں کہ جو کہ الٹی پڑے ہیں، اللہ لعنت اللہ علی الظالمین، اور آگاہ ہو جاؤ اللہ کی لعنت ہے ایسے ظالموں، اور لعنت کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ رحمت سے دوری، یعنی جس کو اللہ کی رحمت سے دور کر لیا گیا، اور واقعی یہ ہے کہ یہی سب سے بڑی بدنصیبی ہوگی کہ جو اللہ کی رحمت سے دور کر دیا جائے اور اس پر اللہ کی پھٹکار ہو، اللہ تعالیٰ اس انجام بس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ مزید فرمایا جا رہا ہے ان کا سبب کیا ہے، یہ اللہ کی لعنت کیوں ہوئی، الذین یصدون عن سبیل اللہ، یہ وہ بدبخت ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے راستے سے جو ہے وہ روکا، یعنی خود بھی جو ہے وہ رکے رہے نیک اعمال کرنے کے حوالے سے، اور لوگوں کو بھی جو ہے وہ روکا نیک اعمال سے اور گمراہی کی طرف جو ہے وہ لے کر گئے۔ فرمایا کہ وَهُمْ بِالْآخِرَتِ هُمْ كَافِرُونَ، اور فرمایا کہ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور انہوں نے اللہ کے دین میں اللہ کے راستے میں ٹیڑھ اختیار، کس کس طرح سے جو ہے وہ اللہ کی آیات کو پھیر کر اپنے مفاہیم ہیں کہ جو کہ پہنائے گئے، کہ نہیں جی اس آیت کا مطلب یہ نہیں ہے، کہ جو کہ پورا ایک اسلاف اس پر عمل کرتا ہوا رہا ہے، آج کسی کوئی یہ کہے کہ آج تو میں اس آیت کو یوں سمجھاؤں اور اس کی ترجمانی یہ ہے، اور سود جو ہے وہ قطن حرام نہیں ہے، پردہ جو ہے وہ قطن آج کے زمانے میں لاگو نہیں ہو سکتا، اور اس طرح کے سارے الزامات جو بھی ہیں اور کس طرح سے گمراہی کا سبب ہے کہ جو کہ پھر انسانیت وہ بن جاتی ہے، تو قدم قدم پر انہوں نے کیا کیا کہ اللہ کے راستے میں کجی اختیار کی، ٹیڑھ اختیار کی، وہم بالآخرت ہم کافرون، اور یہ آخرت کے جو ہے وہ انکار کرنے والے۔ اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے، یہ آخرت کا تصور ہے کہ جو اس دنیا میں انسان کو سیدھا رکھتا ہے کہ ایک دن آنے والا ہے کہ مجھے اپنے رب کے حضور کھڑا ہونا ہے، ایک ایک عمل کا حساب دینا ہے، یہ وہ چیز ہے کہ جو انسان کو بالکل سیدھا رکھتی ہے، اس کے عمل کو بالکل سیدھا رکھتی ہے۔ اگر آخرت کا انکار کر دیا جائے تو پھر تو آزادی آزادی، پھر تو انسان جو ہے وہ ساری گمراہیوں میں مبتلا ہوگا۔ اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ہرگز اللہ کو زمین میں ہرانے والے نہیں، ہرگز جو ہے وہ اللہ کی پکڑ سے بھاگنے والے نہیں، ہرگز اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں زمین۔ وما کان لہم من دون اللہ من اولیاء، اور نہ ان کے لیے اللہ کے مقابلے میں کوئی حمایتی ہوگا، کوئی پشت پناہ ہوگا، کوئی ولی ہوگا۔ یضاف لہم العذاب، ان کے لیے عذاب کو جو ہے وہ دگنا کر دیا جائے گا۔ دگنا کیوں کیا جائے گا؟ لازم بات ہے کہ ایک عذاب کا وبال تو ان کی اپنی گمراہی کا، کہ یہ خود گمراہ ہوئے بدعمالیوں میں جو ہے وہ پڑے رہے، ایک وہ بھی گمراہی ان پر لاگو ہوگی دگنے عذاب کے حوالے سے، کہ جن جن کو انہوں نے گمراہی کے راستے پر لگایا، جو ان کے کہنے پر اور ان کی تحریک پر جو ہے وہ گمراہ ہو گئے، حق سے ہٹ گئے، تو لہٰذا ان کی گمراہی کا وبال بھی عذاب جاریہ کے طور پر ان پر ایک یہ وہ وزن ہے کہ جو کہ لادیں گے۔ فرمایا جا رہا ہے کہ ماں کانو یستتیون السمع وما کانو یبصرون، فرمایا جا رہا ہے کہ نہ یہ سننے کی طاقت رکھتے ہیں اور نہ جو ہے یہ دیکھ سکتے، نہ حق کو جو ہے وہ سن رہے ہیں، نہ حق کو جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ جس طرح سے وہی کیفیت آ گئی نا جو سورہ بقرہ میں آتی ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، کہ ان کے دلوں پر اور سماعت پر اللہ نے مہر لگا دی، اور یہ ہے کہ آنکھوں پر جو ہے وہ پردہ ڈال دیا کہ یہ حق کو دیکھنے کے باوجود دیکھی اندیکھی کر رہے ہیں، حق کو سننے کے باوجود سنی انسنی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کیفیت سے ہماری حفاظت فرمائے کہ نہ یہ سننے کی طاقت رکھتے ہیں اور نہ یہ دیکھ سکتے ہیں۔ فرمایا کہ اور نہ فرمایا جا رہا ہے کہ اولئک الذین خسروا انفسہم، یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے جانوں کو خسارے میں ڈالا، وضل عنہم ما کانوا یفترون، اور وہ سب گم ہو گیا ان سے کہ جو کہ یہ افترا کرتے تھے، کوئی ان کو بچانے کے لیے نہیں آیا۔ دنیا میں تو بڑے شفاعت باطلہ کے عقائد رکھ کے بیٹھے تھے کہ فلاں ہستی فلاں بزرگ ہمیں بچا لیں گے، کوئی نہیں آیا، سب جھوٹ تھا، سب ان سے غائب ہو گئے۔ لا جرم اور اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں، کوئی شک نہیں کہ انہم فی الآخرت ہم الاخسرون، کہ یہی تو ہیں کہ جو آخرت میں سب سے زیادہ خسارہ پانے والے. اللہ تعالیٰ یہ جو ہمیشہ ہمیشہ کا خسارہ ہے، یہ خسارے کا لفظ عربی میں یہ 2-4 لاکھ کے یا کروڑ کے خسارے کی بات نہیں ہوتی، ٹوٹل لاس کی بات ہوتی، یعنی ہمیشہ ہمیشہ کے خسارے میں جانے والے یہی لوگ. اب دیکھیے سائملٹینس کنٹراسٹ آ رہا ہے قرآن مجید میں، یہ موازنہ اور کمپیریزن مستقل موضوع ہے قرآن مجید کا، کہ جہاں اللہ کی زمین پر ایسے ناہنجار ہیں، نافرمان ہیں کہ جو اللہ کے احکامات کو اور حق کو قبول نہیں کرتے، وہاں اسی زمین پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرما بردار بھی ہیں جو حق کو آگے بڑھ کر قبول کرتے ہیں، ان کی زندگی ایک جو ہے وہ نمونہ ہوتی ہے دوسروں کے لیے. تو لہٰذا اب اہل ایمان کے اوصاف بھی بیان ہو رہے ہیں، آئینے کے طور پر ہمیں بھی دیکھنا ہے کہ یہ اوصاف کے حامل ہم ہیں کہ نہیں. فرمایا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے. اور آج المیہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت صرف ایمان کی بنیاد پر جنت کا سرٹیفکیٹ لے کے بیٹھے ہیں کہ بس ہم کلمہ پڑھ کے دار اسلام میں داخل ہو گئے، اب ہمارا دوسرا قدم جب وہ جنت میں ہوگا. تو بھائی یہ جنت اتنی آسان نہیں، اس کے لیے تو قربانیاں دینی پڑتی ہیں، نیک اعمال میں آگے بڑھنا پڑتا ہے. جب ہی قرآن مجید میں بار بار ایمان کے ساتھ جوڑا گیا ہے کس کو؟ نیک اعمال کو، عمل صالح. فرمایا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، واخبتوا الی ربہم، اور جنہوں نے اپنے رب کے حضور، اپنے رب کے سامنے عاجزی اختیار کی. یہ اخبات، یہ بہت بڑی دولت ہے، ایمان اور عمل صالح کے ساتھ عاجزی بھی ہے کہ جو کہ درکار ہے. اور یہ اگر عاجزی اٹھ جائے تو پھر نیک اعمال کے نتیجے میں بعض دفعہ انسان کی گردن میں سریا آ جاتے ہیں، سرخاب کے پر لگ جاتے ہیں، ایسا محسوس کرتے ہیں انسان کے سارے دوسرے تو گھٹیا ہیں اور میں نیک اعمال کرنے والا ہوں. تو لہٰذا ایک تکبر، ایک بڑا پن انسان، ایک فخر ہے کہ جو کہ اپنے آپ پر وہ کرنے لگتا ہے، اپنی آنکھوں میں وہ بڑا ہو جاتا ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ اس تکبر سے ہماری حفاظت فرمائے. یہ عاجزی ہے کہ جو کہ مطلوب ہے ایمان اور عمل صالح کے ساتھ، کہ جو اپنے رب کے حضور عاجزی اختیار کرتے ہیں، بچھ جاتے ہیں اللہ کے احکامات کے سامنے، اکڑتے نہیں. فرمایا کہ اولئک اصحاب الجنہ، یہی تو ہیں جنت والے. اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالی ہمیں ان خوش نصیبوں میں جب وہ شامل فرمائے. ہم فیہا خالدون، وہ اس جنت میں ہمیشہ رہنے والے. مثل الفریقین کالاعمی والاصم والبصیر والسمیع، اب دیکھیں دوبارہ سے کمپیریزن آ رہا ہے، یعنی دو اشخاص کا یا دو گروہوں کا کمپیریزن، یعنی ان کے اوصاف کو بیان کر کے یہ موازنہ ہے کہ جو کہ کیا جا رہا ہے. ایک گروہ یا بعض لوگ ہیں کہ جو اندھے ہیں اور بہرے ہیں، نہ حق کو دیکھ رہے ہیں نہ حق کو سن رہے ہیں، اور ایک دوسرا شخص ہے یا دوسرا گروہ ہے کہ جو البصیر والسمیع، کہ جو دیکھنے والا ہے اور سننے والا، یعنی حق کو دیکھ بھی رہا ہے، حق کو سن بھی رہا ہے، اور حق پر وہ عمل کرنے والا. لہٰذا یہ ہے کہ اب پوچھا جا رہا ہے کہ کیا یہ دونوں اشخاص، یہ گروہ حالت میں برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ تو ایسے لوگوں کو دنیا والے بھی برابر نہیں کرتے. ایک وہ شخص ہے کہ جو حق پر گامزن ہے، اسے اپنا مقصد تخلیق پتا ہے، پرپز آف لائف وہ جانتا ہے کہ مجھے زندگی میں بھیجا کیوں گیا ہے امتحان کے لیے. اور ایک وہ شخص ہے کہ جو کہ الٹپ زندگی گزار رہا ہے، اپنے الل و تللوں میں جو وہ لگا ہوا ہے، حق کی کوئی فکر نہیں. قرآن جو ہے وہ بس اٹھا لیا جائے گا کسی میت پر اور قرآن کچھ پڑھ دیا جائے گا، ورنہ پوری زندگی قرآن کی طرف جب وہ پلٹ کے نہیں دیکھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پاؤں تلے دھوننا، پوری زندگی کا یہ اس کا وتیرا ہوتا ہے. تو کیا یہ دونوں اشخاص برابر ہو جائیں گے؟ کیا صدیق اکبر اور ابو جہل کیا ایک ہی صف میں کھڑے ہوں گے روز قیامت؟ ممکن نہیں. تو فرمایا مثل الفریقین کالاعمی والاصم والبصیر والسمیع، مثال دو فریقوں کی، یعنی جس میں ایک فریق ہے کہ جو اندھا ہے اور بہرا ہے، اور دوسرا فریق ہے کہ جس کے اوصاف یہ ہیں کہ وہ دیکھ رہا ہے اور سننے والا، یعنی حق کو وہ دیکھنے والا اور سننے والا، اس کی پیروی کرنے والا. حل یستویانی مثلا، تو کیا یہ مثال میں دونوں برابر ہیں؟ کیا یہ حالت کے اعتبار سے برابر ہوں گے؟ کیا نتیجے کے اعتبار سے برابر ہوں گے؟ کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کیا ابو جہل کیا ایک ہی صف میں کھڑے ہو جائیں گے روز قیامت؟ ممکن نہیں. اور قرآن مجید میں اس پر جو ہے وہ ڈانٹ ڈپٹ ہے کہ جو کہ پلائی گئی کہ ما لکم کیف تحکمون، کیا ہو گیا تمہیں، کیسے فیصلے کر رہے ہو؟ لہذا یہ ہے کہ عقل اور ہوش کے ناخن لو، لہذا یہ ہے کہ یہ دو کمپیریزنز ہیں کہ جو کہ موازنے جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے اس رکوع میں رکھے ہیں، ہمیں یہ خود ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ واقعتاً ہمیں حق کا ساتھ دینا ہے یا باطل کا ساتھ دینا ہے، اس شخص کی پیروی کرنی ہے کہ جو کہ واقعتاً صراط مستقیم پر جو ہے وہ آگے بڑھنے والا ہے، یا وہ کہ جو کہ بالکل گمراہ ہے اور شیطان کے راستے پر پیروی کرنے والا ہے. تو لہٰذا یہ چوائس ہمارے پاس ہے، اور موت سے پہلے پہلے ان دو راستوں کے چناؤ کا وقت ہے ہمارے پاس. قرآن تو کہتا ہے انا ہدیناہ سبیل، ہم نے دونوں راستے سجا دیے، رائے حق بھی دکھا دی ہے، سجھا دی ہے، اس پر عمل کرنے والے بھی ہیں کہ جن کے اوصاف ہم نے بیان کر دی، ان کی مثالیں بھی دی دیں قرآن مجید، اور جو شیطان کا راستہ ہے وہ بھی سجا دیا، اس پر چلنے والے بھی ان کا انجام بد وہ بھی دکھا دیا، ان کی خصلتوں سے بھی آگاہ کر دی. اب چوائس میرے اور آپ کے پاس ہے کہ ہم کون سا راستہ اختیار کرتے ہیں. افلا تذکرون، تو کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے، عقل سے کام نہیں لیتے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رائے حق پر گامزن فرمائے، اور جو شیطان کا راستہ ہے اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں محفوظ فرمائے، اس کے راستوں پر چلنے والے جو اس کے چیلے ہیں، من الجنت والناس، جو ان جنوں میں سے بھی ہیں، انسانوں میں سے بھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے سائے سے بھی ہمیں محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.